الكريم سوال آج ہم نے 29 پارہ ختم کیا ہے اور 30 بھی تقریباً ختم ہی کر لیا ہے. آپ لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کیا ہو گیا مولوی صاحب کو, آج پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اتنا زیادہ اس لیے پڑھا ہے کہ کل کیونکہ وہ بیان ہوگا, ان کو بلایا ہے مولانا ساجد حنفی صاحب. میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا نہیں ہوں لیکن سنا ہے کہ اچھا بیان کرتے ہیں, تو انتظامیہ نے ان کو دعوت دی ہے, میرے ہی مشورے سے دیے. کہیں آپ یہ سمجھیں کہ وہ خود سے کوئی کام کرتے ہیں تو صلح مشورے سے ہی ہوتا ہے عام طور پہ کام. تو کل کے لیے تھوڑا سا ہی رہ گیا, تو کل جو تراویح ہماری شاید جلدی ختم ہو جائے. آج ارادہ ہے, کئی ساری صورتیں پڑھی ہیں تو اس میں کسی کے پیسے گرے ہیں بھائی, نشانی بتا کے لے جائے, نوٹ کا نمبر بتا کے لے جائے, ورنہ وہ میرے ہو گئے. یہ جو آپ رکھیں ذرا اس کو, سب سے لمبا لڑکا ہے نا ہمارے مجمع میں, ان سے لے لیں. کتنے پیسے ہیں؟ 40-50 روپے ہیں. نشانی بتانے میں جتنی ٹینشن ہوگی نا, اس سے بہتر ہے کہ مسجد کے ڈبے میں ڈالنے دیں ان کو. آج ارادہ ہے, صورتیں تو ہم نے بہت ساری پڑھی ہیں, چھوٹی چھوٹی صورتیں 29 پارے کی. تو 30 پارے کی جو یہ پہلی صورت ہے عم یتسألون, تھوڑا سا اس پہ درس دینے کا ارادہ ہے. یہ نماز میں بھی بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے, فجر کی نماز میں خاص طور پہ, تو اس کا تھوڑا سا مفہوم ذہن میں رہنا چاہیے. عم یتسألون عن النبأ العظیم, فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ یہ کیا ہے, مردے زندہ ہوں گے, کب ہوں گے, کب حساب و کتاب ہوگا. تو بطور تمسخر کے, بطور مذاق کے اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے. عن النبأ العظیم, فرمائی یہ معمولی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں تم اس طرح تمسخر کرتے ہو اور سوالات پوچھتے ہو, یہ بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی چیز ہے. الذی ہم فیہ مختلفون, ایسی خبر ہے جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں. کوئی مانتا ہے, کوئی کہتا ہے حساب ہوگا, کوئی کہتا ہے حساب نہیں ہوگا. آج بھی دنیا کی اکثریت کو دیکھیں, کہتے ہیں نہیں ہے کوئی حساب کتاب. اکثریت حساب و کتاب کو تو مانتی ہے, یہود و نصارہ اور مسلمانوں کو شامل کیا جائے تو اکثریت میں تو یہی ہے. دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائی ہے, کرسچن سب سے زیادہ کرسچن ہیں, وہ بھی حساب و کتاب کو مانتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں, اور انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد پہلے نمبر پہ ہو جائیں گے. دو وجہ سے ہو جائیں گے مسلمان پہلے نمبر پہ, یہ ہم نہیں کہہ رہے, وہ لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام بہت جلد دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا. ایک کنورژن کے اعتبار سے کہ بہت اسپیڈ سے غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں, اور اس سے بھی بڑی وجہ یہ کہ مسلمانوں کا جو گروتھ ریشو ہے نا, شرح پیدائش, وہ دوسری تمام قوموں سے زیادہ ہے, کیونکہ مسلمانوں کا فیملی سسٹم زیادہ مضبوط ہے. جس قوم کا فیملی سسٹم نہیں ہوتا ان کے یہاں بچے ہی نہیں ہوتے, ہوتے ہیں تو ایک آدھ, وہ بھی بچوں کا ساشا ہوتا ہے تو بچے بچے نہیں ہوتے ان کے. تو مولانا طارق جمیل صاحب ایک بیان میں فرما رہے تھے, بہت پہلے بچپن میں بیان سنا تھا ان کا, کہتے ہیں باہر ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں تو پارکوں میں اور اس طرح مختلف پکنک کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں بچے نظر ہی نہیں آتے, بہت تھوڑے تھوڑے نظر آتے ہیں. اور ہمارے ہاں کسی پارک میں چلے جائیں, ماشاءاللہ بچے ہی نظر آتے ہیں, بڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں. اور ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں گاڑیاں, آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے گاڑیاں دیکھیں نا تو بڑے ہی نظر آئیں گے, کاریں جو گزرتی ہیں, بسیں جو گزرتی ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہیں, تو سیٹوں پہ بیٹھا ہوا بھی بچہ بہت کم نظر آئے گا, اور ہمارے یہاں ڈگی میں بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جملہ مجھے ان کا بڑا اچھا لگا, ان کے الفاظ ہیں کہ ان کے ہاں گاڑی کی سیٹوں پہ بھی نہیں ہوتے, اور ہمارے یہاں سیٹوں پہ بھی بھرے ہوئے ہوں گے, جگہ نہیں ہوتی, ڈگی کھول کے اس میں بچے بیٹھے ہوئے ہوں گے پیچھے. تو یہ بچے ہمیشہ بچے تھوڑی رہیں گے, تھوڑے دن میں بڑے ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے, بچے ہمیشہ بچے نہیں رہتے, ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں, یہ 100% غلط ہے. بچے ماں باپ کو پالتے ہیں, بچے نہ ہو ماں باپ نہیں پل سکتے, لڑتے رہیں گے آپس میں میاں بیوی, ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے, اور باپ کا دماغ بھی خراب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, مرد کا بھی. کیونکہ جتنی فرحت انسان کو اپنی اولاد کو دیکھ کے ہوتی ہے, اس کی مسکراہٹ, توتلی زبان میں اس کی باتیں, بندر جیسی حرکتیں, اس کی پلاس اٹھا کے لا رہا ہے. کبھی میں گھر میں کوئی بھی کام کرتا ہوں نا, کوئی پنکھا جوڑنا ہے, ایک ایک کر کے سارے نکل آتے ہیں, کوئی چمچ لے کے آ رہا ہے, ٹیکنیشین بنا ہوتا ہے, کوئی اسکرو ڈرائیور لا رہا ہے, بس اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا, میں بھی انجینئر ہوں, وہ بھی کچھ نہ کچھ پلک پیش میں لگا ہوتا ہے. ہمیں تو یہ منظر بہت اچھا لگتا ہے. کوئی خشکا ہوگا, خشکا اس کو نہیں لگے تو ایک الگ بات ہے. تو باپ اپنی اولاد کی حرکتیں, اس کی مسکراہٹیں, اس کی شرارتیں دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے, اس کا کلو کلو خون بڑھ جاتا ہے, کسی چیز سے اتنا خون نہیں بڑھتا. اور ماں تو پھر ماں ہے, وہ تو اور زیادہ بچوں کی حرکتیں دیکھ کے, بچے کی ایک مسکراہٹ ماں کی ساری ٹینشن دور کر دیتی. یہ مائیں جتنا کہیں نا بچے بوجھ ہیں, ہڑا ہڑ گالیاں دیتی ہیں اس کو, وہ اس وقت تک جب تک کچھ دیر کے لیے وہ روتا ہے, سارا دن تھوڑی روتا رہتا ہے, تو تھوڑی دیر تنگ کرتا ہے, ایک دو گھنٹے کے لیے کبھی رات کو, اس کا وہ بھی کے ای ایس سی والوں کی عذاب ہے, اس کی وجہ سے تنگ کرتا ہے وہ. بجلی پنکھا بند کر دیں گے تو بچہ تو اٹھے گا, پھر روئے گا. ورنہ ماں بھی خوش ہوتی ہے, وہ اگرچہ ہزار دفعہ کہے مجھے اولاد نہیں چاہیے, مجھے بچے نہیں چاہیے, لیکن اس کو جو سکون اولاد میں ملتا ہے نا, وہ سکون کسی اور چیز میں اللہ نے رکھا ہی نہیں. تبھی تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص, حسن حدیث ہے, کوئی شخص اولاد کی طلب نہ چھوڑے, فإنها ثمرة القلوب, اس لیے کہ یہ دلوں کا ثمرہ ہے, وقرۃ الاعین, اور آنکھوں کی ٹھنڈک. آخرت بعد میں, اس میں دنیا تمہیں پہلے ملے گی. اور دوسری بات, یہ ہمیشہ بچے رہتے نہیں, اتنی جلدی جلدی بڑے ہوتے ہیں نا, پتہ ہی نہیں چلتا. بچپن میں تو تھوڑی ٹینشن اگر ہوتی بھی ہے نا ان کو پالنے میں, تو تھوڑے دن میں بڑے ہو جاتے ہیں. اب جن کے, ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے, ماشاءاللہ 8 بیٹے ان کے, اور پتہ نہیں 4-5 بیٹیاں. تو جب یہ سب جوان ہوئے ہیں تو ان کی تو ٹوری بدل گئی نا, 8 بیٹے جب جوان ہوں گے ایک ساتھ, ایک ایک کر کے, پہلا جوان, پھر تھوڑے 2-4 سال بعد دوسرا ہو گیا, تیسرا جوان. جوان ہونے میں کتنے سال لگتے ہیں, بہت جلدی جوان ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد تو پھر ہمارے ایک, میرا ایک شاگرد تھا جامعۃ الرشید میں, یہ میرے ابھی جتنے بیان آپ کی مسجد میں ہو رہے ہیں, گریوی میں ہو رہے ہیں, میرے سارے بیان بک ہیں. تو کوئی کینسل ہو جاتا ہے نا, بارش کی وجہ سے آج کینسل ہو گیا, تو اس لیے کہہ رہا ہوں, جو سنا رہا ہوں سن لیں غنیمت سمجھ کے. تو ہمارا ایک شاگرد تھا چمن کا, پٹھان. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ماشاءاللہ 23 بہن بھائی ہیں, 23 بہن بھائی. کہنے لگا, پھر میں نے اس کا انٹرویو لیا, میں نے کہا بھائی واہ, والد صاحب کی کافی 3-4 بیویاں تھیں, ہلکا سا کہہ رہا ہوں, ڈر بھی لگتا ہے نا, وہ پھر بہت دن بھاگ جاتی ہے. تو ماشاء اللہ 23 بچے ان کے. کہنے لگا, ہمارے ابو جو تھے نا والد صاحب, وہ تھا بھی تگڑا, ورنہ فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں اتنے بچے تو خوراک نہیں ملے گی, اتنے باریک باریک سے ہوں گے, بھی پتلے پتلے سے مر جائیں گے. لیکن اللہ نے رزق کا وعدہ کیا, تو اس کو دیکھ کے پتا چل رہا تھا, اس کو تو بھائی یہ تو دوسروں کے قحط کا ذریعہ بن رہا ہے, اتنا کھا رہا ہے یہ ماشاء اللہ. اس کو بلایا, وہ ماشاء اللہ لمبا تڑنگا جوان, عمر 17-18 سال ہوگی اس کی, لیکن قد کاٹ ایسا جیسے. تو میں نے پوچھا, کتنے بھائی کتنی بہنیں؟ کہہ رہے 16 بھائی ہیں اور باقی بہنیں ہیں. حساب آپ خود کر لیے گا، دماغ تک ہوئے میرا. سات رہ گئی، سات بہنیں 16 بھائی. کہنے لگا کہ ہمارے والد صاحب کا چھوٹا موٹا کاروبار تھا، جب شادی ہوئی تو اولاد ہوتی رہی، جیسے جو جو بیٹا جوان ہوتا گیا والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں بیٹھتا گیا. اب اتنا کاروبار پھیل گیا ہے کہ دبئی میں والد صاحب کا بزنس ہے. ظاہر ہے جیسے جیسے بیٹا جوان ہوگا والد صاحب کے ساتھ کاروبار، تو کہہ رہے ہیں والد صاحب کو کام کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آپ گھر میں بیٹھے ہم کھلائیں گے آپ کو، لیکن ان کو شوق ہے بس جی بزنس ہے تو میں چلاتا رہوں. تو کہہ رہے اتنی دولت کی ریل پیل گھر میں ہو گئی. میں نے اس سے کہا دولت نہ بھی ہوتی، تم 16 کے 16 اگر ریڑیاں لگاتے نا، صرف آم کی ریڑیاں، اور شام کو اپنے ابا کی اپنے ابا کو جتنی بچت ہوتی ہے صرف 50 روپے ہر ہر بچہ دے دیتا، باقی سارا اپنی جیب میں، تو 50 کو 16 سے ضرب دے دیں 800 روپے تو بیٹھے بیٹھے روز کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو کہہ رہے کہ ایک دسترخوان پہ ہم سب بھائی بہن بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ٹرالی میں آٹا آتا ہے، گندم آٹا چاول بوری، وہ نہیں آتے کہ وہی دکان والے کو فون کیا 5 کلو آٹا گیا، یہ نہیں. تو یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی، کسی نے کہا استاد جی اس جماعت میں آپ کا ایک شاگرد ہے، وہ لوگ 30 بھائی بہن ہیں، بڑی اس کو بلایا گیا. میں نے کہا فوراً بلاؤ بھائی. وہ لال سرخ ٹماٹر، وہ بھی پٹھان، لال سرخ ٹماٹر کی طرح. میں نے کہا کتنے بھائی کتنی بہنیں؟ کہہ رہے 15 بھائی 15 بہنیں، بالکل برابر. رہتے کہاں ہوں؟ کہہ رہے کراچی میں سوراب گوٹ میں. میں نے کہا یہ بتاؤ اپنے گھر کب لے کے جا رہے ہو؟ جو بالے ہو گئے وہ تو چلو بڑے ہو گئے، جو بچیاں ہیں تمہاری چھوٹی بہنیں جو ابھی پردے کی عمر کی نہیں ہیں ان کی بھی زیارت کروں گا، اور جتنے بھائی ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اور ابا حضور سے تو ملاقات ضرور کروں گا. دیکھیں تو صحیح. تو وہ میرا شاگرد تھا، مجھ سے پڑھتا تھا، مجھے اپنے گھر لے گیا سوراب بورڈ. میں نے دیکھا وہی ٹرالی میں کوئی چیز آ رہی ہے، پتہ چلا آٹے کی بوری آ رہی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا اگلے، پھر یہاں بھی مجھ سے ملنے کے لیے ایک دفعہ آیا اسی مسجد میں، پچھلے سال آیا تھا. میں نے کہا اور خیریت ماشاءاللہ آپ لوگ 30 بہن بھائی؟ کہہ رہے اب 32 ہیں، 30 تو پچھلے سال تھے. 30 تو پرانی بات ہو گئی، 32 ہیں. رزق کی فراوانی بھی ایسا ہی ہے. اس طالب علم کو اگر آپ دیکھ لینا، دونوں کو دیکھ لینا، جو 23 بہن بھائی اور ایک کے 30، تو آپ کہیں گے اس مسجد میں ان سے زیادہ خوبصورت اور ان سے زیادہ صحت مند کوئی بھی نہیں. خوبصورت بھی بہت ماشاءاللہ، لال سرخ ٹماٹر جیسا، اور نیک پرہیزگار بھی. یہ جو کہتے ہیں نا اولاد زیادہ ہوگی تربیت نہیں ہوگی، یہ ان کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ ان کی کیسے ہو گئی. بھائی ہوتی ایسے تربیت ہے کہ بھائی بہن ایک دوسرے کی تربیت بہت کرتے ہیں، صرف باپ ماں باپ نہیں کرتے. میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ بھائی بہن ایک دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں لاشعوری طور پر. آپ دیکھیں اپنے بڑے بچے کو جو چیز سکھائے نا وہ نہیں سیکھے گا، اوڑی کرے گا، نا نا میں نہیں مانتا، ضد کرے گا، لیکن اس کے لاشعور میں وہ میموری میں وہ چیز داخل ہو جاتی ہے کہ یہ بری ہے، اگرچہ عمل نہ کرے. جب اس کا چھوٹا بھائی بہن اسی کے قریب العمر ہوتا ہے نا، پھر وہ ساری چودراہٹ اس پہ دکھاتا ہے، وہی غلط ہے یہ نہیں کرو. اس سے اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میں کرتا ہوں یہ کیا ہے، غلط ہے. اپنے ہم عمر جو ہے نا، اپنے ہم عمر پہ وہ چودراہٹ، اس کو سکھانے کے لیے پھر اس کو خود بھی برائی چھوڑنی پڑتی ہے، کیونکہ بار بار تبلیغ سے اس کو جرم کا احساس ہو جاتا ہے. تبھی آپ دیکھیں تاریخ بتاتی ہے کہ جن لوگوں کے بھائی بہن کثرت سے تھے بڑے لوگ انہی میں پیدا ہوئے ہیں زیادہ. سائنسدانوں میں اگر آپ دیکھ لیں، نیوٹن، ایڈیسن اور یہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں نا، ان میں آپ دیکھیں ان کے بھائی بہنوں کی تعداد بہت تھی. علماء میں بھی اگر آپ دیکھ لیں گے نا، ماضی میں جائیں گے تو بڑے بڑے علماء اکثر وہی ہیں جن کے بھائی بہنوں کی تعداد زیادہ تھی. اسامہ بن لادن 40 بھائی بہن تھے یہ لوگ، تبھی بڑا آدمی پیدا ہو گیا. کہ اتنے بھائیوں اور اتنی بہنوں کا پہرا ہوتا ہے نا جب آدمی پر، تو اس کی برائی کا جذبہ کم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ بڑوں کا خوف ہوتا ہے اس لیے کچھ برائیوں سے بچتا ہے، اور اپنے چھوٹوں کی تربیت کا جذبہ ہوتا ہے، تو یہ دو چیزیں اس کو سدھارتی ہیں. ایک سبب ہے، پھر بھی کوئی نہ سدھرنا چاہے تو بگڑتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھائی بہن کثرت سے ڈاکو چور بن گئے وہ. اور دوسری بات یہ کہ والدین کے ظاہر ہے تربیت کا بالکل ہی پیدا بچے کر کر کے پھینکتے چلے جا رہے ہیں اور ذرا سی بھی تربیت کی فکر نہیں ہے, پھر تو بگڑیں گے وہ, پھر تو ہزار بھی ہو جائیں بگڑ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ پیدا کریں اور کوئی ان کی کبھی ان کو سکھا نہیں رہے ہیں, کبھی کوئی تعلیم نہیں دے رہے ہیں. بعض لوگ ایسا ہی کرتے ہیں, دیہاتوں میں بعض جگہوں پر دیکھا ہے بچے پیدا ہوتے جا رہے ہیں, ذرہ برابر بھی تربیت کی فکر نہیں ہے, ذرہ برابر نہ ان کو اچھی زبان سکھاتے ہیں, نہ ان کی تھوڑی بہت تعلیم جو ایک ضروری تعلیم ہے اس کی فکر. وہ پھر چور اور ڈاکو بنے تو وہ تو ایک بھی ہوگا تو ڈاکو بنے گا, ایک بچے کی بھی ذرا سی بھی تربیت نہیں ہوگی تو ڈاکو بنے گا. لیکن عام حالات میں اولاد کی کثرت انسان میں صلاحیتیں پیدا کرتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام دنیا میں جو بڑھ رہا ہے نا, یہ دونوں وجہ سے, ایک گروتھ ریشو مسلمانوں کی زیادہ ہے اور ایک مسلمان ہو زیادہ رہے ہیں. یہ بات عیسائیوں نے بھی اعتراف کیا. ایک پادری کی میں کتاب لایا, صدر میں چرچ دیکھا ہوگا آپ نے, پادری ہے نوید ملک, بہت بڑا پادری ہے پاکستان میں, عیسائی سب جانتے ہیں اس کو. اس نے اپنی ایک کتاب ہے, اس کی کتاب کا نام ہے لہو کے قطرے. اس کتاب میں اس نے عیسائیت کو درپیش چیلنج, جو پوری دنیا میں عیسائیت کو جو چیلنج ہے, ان چیلنج پہ اس نے روشنی ڈالی. تو اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اسلام بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے, یعنی اس نے تو اس طور پہ لکھی ہے کہ عیسائیوں کو بیدار ہونا چاہیے. تو اس نے یہ بات اس میں لکھی ہے کہ عیسائی ایک بیوی اور ایک دو بچوں پر اکتفا کرتے ہیں, مسلمانوں میں خاص طور پہ عربوں میں شادیوں کا رواج بھی ہے اور ان کے ہاں گروتھ ریشو بھی زیادہ. آگے اسے الفاظ یہ ہیں کہ اگر عیسائیوں نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو کچھ وقت کے بعد دنیا کو عیسائیت سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے, ختم ہو جائے گی عیسائیت, دفن ہو جائے گی زمین. تو مجھے خوشی اس لیے ہوئی کہ اچھا ہے بھائی, اسلام کسی طریقے سے تو پھیلے, کسی طریقے سے تو پھیلے بھائی. تو بہرحال یہ آسمانی مذاہب آج بھی دنیا میں زیادہ ہیں, یہ لوگ حساب و کتاب کو مانتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو حساب و کتاب کو بہت, وہ بھی بہت بڑی اکثریت ہے جو حساب و کتاب کا انکار کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اتنی عظیم خبر ہے جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. کلا, فرمایا ہرگز یہ اختلاف کے قابل نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ حساب و کتاب نہیں ہوگا, کلا, ان کی بات 100% غلط. کلا جو ہے نا ایسے تلوار ہے, جیسے کوئی غلط بات کرے اور آپ گردن اڑاتے ہیں اس کی, بھئی اتنی غلط بات کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ قیامت کا وقوع نہ ہو, سیعلمون, عن قریب پتہ چل جائے گا, جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے پتہ چل جائے گا. ثم کلا سیعلمون, پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی, حساب و کتاب نہیں ہوگا, کلا 100% غلط کہتے ہیں, سیعلمون, عن قریب پتہ چل جائے گا. دو دفعہ اللہ نے فرمایا. اب آگے اللہ دلائل دے رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں دیکھو جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی وہ کیوں کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی؟ یا تو اس لیے کہ یہ ان کی عقل سے بعید ہے کہ گل سڑ کے ہڈیاں ہو گئے, ختم ہو گئے. زندہ رکھنا ہوتا, پیدا کرنا ہوتا تو باڈی محفوظ کی جاتی, جلا کے ذرات گنگا اور جمنا میں بکھیر دیے جاتے ہیں مردہ کے. بعض پارسی جو ہیں وہ لاشوں کو رکھ دیتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ, پرندے نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں. تو یہ عقل سے بہت دور ہے کہ یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, ایک تو اس لیے. دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے احسانات کو مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں یہ خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ. اب کوئی مانے نہ کسی کے احسانات کو تو فوراً سوال پیدا ہوگا کہ وہ رب اتنے احسانات انسان پہ کر کیوں رہا ہے, آخر اس کا بھی تو کوئی مطالبہ ہوگا نہیں ہوگا. وہ بس کھلایا جا رہا ہے, کھلایا جا رہا ہے, کھاؤ فلمیں دیکھو, شراب پیو, زنا کرو, کھاؤ دبئی کے نائٹ کلب میں ناچو, بحرین کے نائٹ کلب میں ناچو. آج دبئی اور بحرین جو مسلمان جاتے ہیں نا وہ یہی کرتے ہیں, پاکستانی جتنے دبئی اور بحرین جاتے ہیں نا جاب کرنے, سارے راتوں کو نائٹ کلب میں جاتے ہیں, سارے تو نہیں اکثریت, بڑے خوش ہوتے ہیں دبئی کی جاب مل گئی. اور جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ وہاں گھبرا جاتا ہے دبئی میں. ایک صاحب دبئی جاب کرنے کے لیے گئے, 2 مہینے میں چھوڑ چھاڑ کے آ گئے, کہہ رہے خدا کی قسم الفلاحیہ میں جو مزہ تھا وہ دبئی میں نہیں ہے. میں نے کہا کیوں ہے؟ کہہ رہے یہاں صرف الفلاحیہ, پہلے نام تو اس نے الفلاحیہ کے لیے مجھے مکھن لگانے کے لیے, ورنہ اس کا مقصد یہ تھا یہاں جو مساجد میں علماء کے بیانات ہوتے ہیں اور جس طرح مساجد میں رونق ہوتی ہے، کہہ رہے وہاں نہیں. ایک لیٹر آتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے امام صاحب کو، وہ لیٹر رٹا رٹایا پڑھ کے سنا دیتا ہے، اپنی طرف سے امام کو بولنے پر پابندی. تو لیکن جو جن کو مزے لگے ہوئے ہیں، دبئی دبئی ہے بھائی، بحرین بحرین ہے. ہاں کوئی مجبوری ہو، پیسے جیسے آج کل معاش کی ایک تنگی ہے، اس مجبوری میں کوئی ٹھہرتا ہے تو ایک الگ بات ہے. بعض ایسے ہیں مجبوری میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ظاہر ایک آمدن کا ذریعہ ہے. اس کی مفتی تقی عثمانی صاحب بہترین مثال دیتے ہیں کہ بیت الخلاء میں بھی ہر آدمی جاتا ہے مگر مجبوری میں، ضرورت ہے بیٹھنا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، خوش نہیں ہوتا. تو جو مسلمان ایمان والے ہیں وہ یورپ میں یا عیاشی والے ماحول میں خوش نہیں ہوتے، ملازمت کی مجبوری ہے اس لیے جاتے ہیں. خوش جو ہو رہا ہے نا یورپ میں رہنے والا کوئی، اگر خوش ہے، اتنے ہی پیسے پاکستان میں مل رہے ہوں پھر بھی وہاں رہتا ہے، سمجھ لو ایمان میں گڑبڑ ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ امریکہ گئے تبلیغ کے لیے، کتنی اچھی نیت سے گئے تھے. جب ایک مہینے بعد واپس آئے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھ میں سکت نہیں ہے، یہیں تبلیغ کرا لے مجھ سے، مجھے امریکہ نہ لے کے جانا دوبارہ، امریکہ نہ لے کے. دعا مانگی، ہم موجود تھے جب دعا مانگے، اے اللہ مجھے امریکہ نہ لے کے جانا. اتنی ان کو وہاں سے گھن آئی نا امریکہ کے ماحول سے. فرمایا سب سے زیادہ جس چیز سے گھن آتی تھی وہ صفائی ستھرائی کا ماحول نہیں. اب امریکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں صفائی ستھرائی کا ماحول. حضرت کو ابھی پٹیل پاڑا کی سیر کرا دیتے نا تو پھر پتہ چلتا. تو صفائی ستھرائی کا ماحول نہیں. ہم نے کہا وہاں تو صفائی ستھرائی، میں صفائی نہیں، بدبو آتی تھی حضرت کو بہت زیادہ. امریکہ کے جب جہاز میں بیٹھے نا تو اسی وقت سے بدبو آنا، شراب کی ان چیزوں کی بدبو آنا شروع ہو. فرمایا جس دن سعودیہ کے جہاز میں بیٹھا ہوں میں، ایک تو فرماتے ہیں کوئی اللہ کا نام نہیں، آزان کی آواز نہیں آئی، کئی تو ایک مہینے اللہ کا نام سننے کو ترس گئے. کہیں قطار میں کھڑے ہیں تو لیڈیز بھی اسی قطار میں. اور فرمایا ان عورتوں کے جسم سے بھی بدبو آتی تھی، یہ نہیں کہ کوئی فتنہ ہوتا تھا شہوت کا کوئی، وہ بدبو آتی تھی ان کے جسم سے. کوئی انگریز تھا اس کے جسموں سے بدبو، عورتیں کے جسموں سے بدبو، جہاز میں بیٹھو بدبو، پارک میں جاؤ بدبو، ہر جگہ بدبو ہی بدبو. تو فرمایا ایک مہینے کے بعد جس دن میں سعودی عرب کے جہاز میں بیٹھا ہوں، سعودیہ کی ایئر لائن، اور اس میں سلائڈ چلی، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، فرمایا کتنے دنوں بعد اتنا پیارا کلام سنا ہے، کتنے دنوں بعد. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کر دیا. اللہ کی حمد و ثنا شروع ہو رہی ہے. جو گالی گلوچ کا عادی ہو جائے اس کو اللہ کی حمد و ثنا میں مزہ نہیں آتا، وہ ہر وقت شٹ شٹ کرتے رہتے ہیں، شٹ کرتے رہتے، گالیاں دیتے رہتے. تو ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں گالیاں دینے میں، لیکن حضرت زیادہ رہے نہیں نا، میں بتا رہا ہوں نا، اگر ذرا تھوڑا سا ادھر ادھر چلے جاتے نا حضرت، مچھر کالونی اور لیاری میں کسی نے پوچھا کہ لیاری کے پانی، وہ کسی لیاری والے سے پوچھا کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، H2O ہے نا، تو اس نے کہا H2A کو بیٹی اے بی سی ڈی ایف جی ایچ، تو بھائی یہ کون سا پانی ہے بھائی، اس نے کہا لیاری کے پانی کا یہی فارمولا ہے، اس میں H2O کے علاوہ سب کچھ ہے، گٹر لیاری ندی بھی اس میں ہے اور مچھروں کے انڈے بھی اس میں شامل ہیں، مکھیوں کے انڈے بھی اس میں، بیٹیں بھی اس میں، تو H2O کے علاوہ اتنا کچھ اس میں شامل ہے کہ وہ فارمولا تبدیل ہو گیا. H2O کسی زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا، اب ہمیں وہ نہیں ملتی. H2O آج جو آسمان سے برسا ہے نا یہ تھا، بس یہ دیکھ لو، اس کے علاوہ نظر نہیں آئے گا. تو وہ واپس آ گئے اور جب سعودی ایئر لائن میں بیٹھے اس میں خوشبو آ رہی تھی، تو حضرت فرماتے اتنا سکون ملا کہ دیار عدو سے دیار حبیب کی طرف سفر ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ دوبارہ امریکہ نہ لے کے جانا مجھے کبھی. ہم کوشش کرتے ہیں یار کسی طرح چلے جائیں، تو نیتیں گڑبڑ ہیں نا، وہاں جا کے خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی ہوگا، یہاں تو برقوں میں ہوتی ہیں اور زیادہ دیکھو تو کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا، وہاں تو نہیں دیکھو تو حیران ہوتے ہیں، نہیں دیکھو تو کیا ہو گیا بھائی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ عیاشی تھوڑے دن کی ہوتی ہے، بعد میں پھر جانور بن جاتا ہے. سویڈن سے ایک لڑکے کا فون آیا میرے پاس، پشاور کا پٹھان تھا، ادھر ادھر کا پشاور میں تو چاند ایک دن پہلے نظر آتا ہے، سوات کا پٹھان تھا، جاب لگ گئی، تھا بھی دیندار نہیں تھا، داڑھی بھی نہیں، نمازی بھی نہیں، تھوڑا بہت کبھی تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. چلا گیا سویڈن, جاب لگ گئی, مجھے فون کیا, نمبر کہیں سے تلاش, انٹرنیٹ پہ نا سرچ کر کے, کہہ رہا حضرت بہت دنوں سے ٹرائی کر رہا ہوں آپ سے بات کرنی ہے. جی بھائی, کہہ رہا ہے میں اگر یہاں سے جاب چھوڑ کے آ جاؤں تو مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ میں نے کہا گناہ کس بات کا؟ کہہ رہے میرے یہی آمدن کا ذریعہ ہے, بڑی مشکل سے جاب ملی ہے, پاکستان میں تو جاب مل نہیں رہی تھی, اب آؤں گا والدین بڑے تانے دیں گے, پھر کم بہت جو ہے نا بے روزگار ہو گیا. تو میں نے کہا آپ کیوں جاب چھوڑ رہے ہیں, کرتے رہے. کہہ رہے اتنا گندا ماحول ہے, اتنے گندے ہیں. کہہ رہے کہ میں کوئی اتنا نیک پاک صاف نہیں ہوں, لیکن ان کی گندگی کو دیکھ کے مجھے وحشت ہونے لگی ہے کہ اس گندگی سے بجائے میرا اس گندگی کی طرف دل مائل ہونے کے میرا دل اپنے مذہب کی طرف مائل ہو گیا, اور میں نماز بھی پڑھنے لگا ہوں, میں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے ان کو دیکھ کے کہ میں بھی ایسا نہ ہو جاؤں. پھر اتنے گندے, ہر وقت گندگی, ہر وقت گندگی, شہوتوں کے پیچھے پڑے ہوئے جانور بنے ہوئے. تو میں نے کہا بھائی وہاں آپ تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو, آپ کو ماحول مل جائے گا, یہ تو ہر جگہ ہے. تو اس نے کہا کہ یہاں پاکستان یا انڈیا کے تبلیغی تو بہت کم ہیں, تبلیغ والوں نے جو ان پہ محنت کی ہے نا سویڈن کے انگریزوں پر, وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. کہہ رہے وہ تبلیغی ہو کے بھی ویسے کے ویسے کہہ رہا ہے وہ گناہوں سے تو بچتے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے تبلیغ میں لگنے کا فائدہ, لیکن پاکستان میں جو تبلیغ کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ تھا, کہہ رہے وہ ان کے ساتھ نہیں, اکرام ہی نہیں کرتے. کہہ رہے وہاں کوئی سوات میں ادھر جماعت آ جائے ایسا مزے ہوتے ہیں, ہر آدمی پاؤں دبا رہا ہے, کوئی جوس پلا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. کہہ رہے ادھر بیٹھو, منہ جو ہے ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے, ممکن ہے تھوڑا مبالغہ آرائی کر رہا ہوں, لیکن بہرحال اس کا بھی دل نہیں لگ رہا تھا وہاں. کہہ رہا تبلیغ میں جڑوں گا, ادھر ہی سوات میں آ کے جڑوں گا, یہاں نہیں جڑوں گا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان ملکوں میں جو رہتا ہے اگر مجبوری سے رہے, مجبوری سمجھ کے, ٹھیک ہے دل اگر لگ رہا ہے نا اس کا وہاں پہ, تو سمجھ لو کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے, اچھا نہیں ہے. اہل ایمان کو ایمان والوں میں زیادہ مزہ آتا ہے, اہل اللہ میں رہنے میں زیادہ مزہ آتا ہے, اس ماحول میں نور برستا ہے. میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ایک دفعہ دارالافتاحی والارشاد آئے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے خانقاہ میں, میں وہاں پڑھتا تھا تو والد صاحب تشریف لائے وہاں. وہاں کا ماحول بہت خاموشی تھی, ہر وقت خاموشی رہتی تھی, کوئی باتیں واتیں نہیں ہوتی. حضرت تشریف لاتے تھے آدھے گھنٹے کا بیان کرنے کے لیے, آدھے گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی, تو آ کے چپ ہی رہتے تھے, اس میں اپنا کام کر رہے ہیں, خطوط دیکھ رہے ہیں, خط بند کیا لفافے میں ڈالا وہ بیٹھے رہے, ہم مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے تھے, وہ بھی چپ مجلس, تھوڑی بہت کوئی واز و نصیحت کی, ہاں بھائی تھوڑا سا ایسے نہیں کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, ایک دو باتیں کی, چلے گئے چپ, ہر چیز چپ. اثر کے بعد آدھے گھنٹے ایک گھنٹہ بیان ہوتا تھا, وہ تو چونکہ بیان تھا اس میں تو بولنا تھا. تو والد صاحب ایک دفعہ آئے خانقاہ میں بیٹھے, کہنے لگے خدا کی قسم بڑا سکون مل رہا ہے یہاں, ایسا لگ رہا ہے آسمان سے سکینت نازل ہو رہی ہے. پھر فرمانے لگے کہ مظاہر علوم میں, سہارنپور کے تھے نا تو مظاہر علوم ہمارے گھر سے ددیال سے قریب ہی تھا. تو والد صاحب کہتے ہیں میں بچپن میں مظاہر علوم میں جب جا کے بیٹھا کرتا تھا تو بالکل یہی کیفیت, یہی سکون ہوتا تھا جو یہاں محسوس ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ جتنے بھی اہل اللہ ہیں یا اہل اللہ کے جتنے پوائنٹ ہیں ان میں سب میں کیفیت ایک ہی ہوتی ہے, سب میں ایک ہی جیسا نور برستا ہے. حالانکہ وہ بولتے نہیں ہیں, نہ کوئی موسیقی کا انتظام ہے, نہ کوئی ڈانس کلب. دیکھو انگریزوں نے جو کلچر دیا ہے, جتنے بھی ہوٹل ہیں اس میں لائٹ موسیقی چلتی رہتی ہے. ہم ایک دفعہ, وہ کوئی بڑا ہوٹل تھا جامعۃ الرشید والوں نے بک کرایا, وہ کوئی اس میں وہ رکھا تھا کوئی سیمینار تھا, ہم بھی گئے اس میں. تو جیسے ہی ہوٹل سے باہر نکلے دوسرے پورشن میں گئے چائے وائے پینے کے لیے, لائٹ موسیقی چل رہی, ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے ٹن 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 چلا رہا, اتنی تکلیف ہو رہی, بھائی چپ اس کو بند کر یار, کانوں میں بج رہا ہے بھائی, کان بج رہے ہیں ہمارے, شور ہو رہا ہے بند کرو. تو پتا چلا یہ شور ہی کے لیے تو ہے. اب دیکھو فطرت کے خلاف انسان چلتا ہے, اس کو شور میں سکون مل رہا ہے, حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ اصل میں نافرمان کا دل اتنا جلتا رہتا ہے نا ہر وقت کہ اس کو موسیقی نہ ملے, اس کو ہر وقت لطیفے نہ سنائے جائیں, مزاحیہ پروگرام نہ دکھائے جائیں, تو اس کو سکون نہیں ملتا. ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے نافرمان کا دل میں بے سکونی کے کانٹے چبھتے ہیں, اگر کسی کو یہ اشکال ہو کہ انگریز تو ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، فرمایا اس لیے کہ یہ 24 گھنٹے ہنسنے کا انتظام کرتے ہیں اپنے لیے، یہ بور بیٹھ ہی نہیں سکتے، ہر وقت نائٹ کلبوں کا انتظام، شراب کا انتظام، کباب کا انتظام، زنا کا انتظام، ایک چیز بھی ان سے چھین لو نا خودکشی کر کے مر جائیں گے، ہمارے یہاں کوئی انتظام نہیں۔ مولوی صاحب کو دیکھا کوئی نہ موسیقی، ایک دفعہ میری کزن تھی ایک ہمارے گھر آئی رہنے کے لیے، کہ اتنے بور زندگی ان لوگوں کی سن نہ لیں کہیں، تو وہ چونکہ جو میرے جو پورا رشتے کا نام نہیں لوں گا پھر وہ نیٹ پہ بھی آ جاتا، وہ سنیں گے بولیں گے یار کیا ہمارے گھر کی پول پٹیاں کھول رہے ہو، بس مبہم ہی رہنے تھے، فرسٹ کزن تھی، تو ان کے والد صاحب بہت مالدار آدمی ہیں، بہت مال دیندار تو ہیں لیکن مالدار بھی ہیں، تو گھر کا ماحول تھوڑا سا آزادہ نہ قسم کا ہے، تو ہمارے گھر آئی نہ انٹرنیٹ، انٹرنیٹ پہ میں بیٹھتا ہوں بس ضرورت کی حد تک، تو بیان ویان یہ کیا خوش کا انٹرنیٹ، بچے تھوڑا بہت ویڈیو گیم جو کارٹون وارٹون ہوتے ہیں، وہ ویڈیو گیم تو نہیں کھلاتا، کارٹون وارٹون تھوڑے بہت، وہ بھی ٹام اینڈ جیری اور چوہا بلی، اس سے زیادہ نہیں، وہ چوہے بلی بنے رہتے ہیں سارا دن پھر بیٹھ کے، تو وہ رہنے آئی کہ کیسے بور زندگی ان لوگوں کی کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان ہی نہیں۔ تو میں نے دل میں سوچا دیکھو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ نے پھر بھی خوش رکھا ہوا ہے، خوش رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا، خوش ہے، اور ہمارے حضرت کے پاس تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، ٹام اینڈ جیری کے کارٹون بھی نہیں تھے، لیکن ہم نے 8-10 سال حضرت کی صحبت میں وقت گزارا، ہمیشہ مسکراتا چہرہ دیکھا ہے، جو دل ہنستا ہے نا اندر سے، تو ضروری نہیں کہ دانت نظر آئے انسان کے ہنستے ہوئے، چہرے سے ہنسی جھلکتی ہے اس کی، چہرہ خوش نظر آتا، پھر ایسا لطیف مذاق کرتے تھے، اندر سے ہنساتے تھے انسان کو، جب مزاح پر آتے تھے نا تو لگتا تھا کہ یہ خود بھی بہت خوش ہیں، کوئی سامان نہیں۔ تو جو آدمی، ہم تو دیندار نہیں ہیں، بس دینداروں کا ایک تھوڑا سا لبادہ اڑا ہوا ہے، اسی کی برکت ہے، دین کی طرف ایک نسبت ہے، جو حقیقت میں دیندار ہوتے ہیں ان کا دل ہر وقت ہنستا رہتا ہے، خوش رہتا ہے، غم ایک ہوتا ہے بس آخرت کا، تو ان کو یہ مصنوعی تکلفات کی لائٹ موسیقی اور ہارڈ موسیقی اور ڈسکو مسکو کی ضرورت نہیں رہتی، ان چیزوں کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کا دل بے سکون ہو، اس کو کبھی ایف ایم چاہیے، کبھی جناب جو ہے اور کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان چاہیے، تو اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون تو اللہ کی محبت سے ہوتا ہے انسان، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس لیے آ رہی ہیں۔ بات کہاں سے کہاں چلے گی، جلدی سے میں اس کو ختم کروں، تو اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں دو وجہ سے، ایک تو اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں آتا، وہی کیسے ہو جائے گا، دوسرا وہ سمجھتے ہیں اللہ نے جو ہم پر احسانات کیے وہ ویسے ہی مزے اڑانے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اتنے احسانات تم پر کر رہا ہوں تو آخر میرا بھی تو کوئی مطالبہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ مطالبہ میں کب کروں گا، دنیا میں تھوڑی کرتا ہوں، دنیا میں تو بڑے بڑے قاتل صدر بن جاتے ہیں، ایک ہی مثال آتی ہے ہمیشہ گھوم پھر کے ذہن میں، کیا کروں مجبوری ہے، بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے کرپٹ لوگ کیا بن جاتے ہیں، صدر بن جاتے ہیں، اور وقت پوری کر پورا کر کے، آج تک کوئی ایماندار سے ایماندار صدر وقت پورا کر کے نہیں گیا، مگر جو قاتل اور چور اچکے قسم کے وہ کیا کرتے ہیں، وقت بھی پورا کر کے جاتے ہیں، جاتے ہیں، یہ تو ہم خوش فہمی ہماری پتہ نہیں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ تو اللہ نے ان باتوں کا جواب دیا اس میں کہ میرے احسانات دیکھو، ان احسانات میں میری طاقت اور قدرت دیکھو، تو تمہیں سب چیزوں کا یقین آئے گا، جس کے احسانات ہیں وہ حساب و کتاب بھی لے گا، پوچھے گا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جو اتنا کچھ کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ انسان کو ریپیئر کرنا کیا مشکل ہے، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یہ تو انسان سے زیادہ مشکل کام ہم نے کر کے دکھائے ہیں انسان کو بنانے سے، تو آگے اللہ نے سوالات کا ایک طویل سلسلہ قائم کر دیا ہے کہ ارے کیا میں نے یہ نہیں کیا، کیا میں نے یہ نہیں کیا، کیا میں نے یہ کر کے نہیں دکھایا، جیسے کوئی کسی سائنسدان کوئی کہے کہ میں نے ایک ایسی مشین ایجاد کی ہے جو یہ کر سکتی ہے، آپ کہیں بھائی تو کہاں ایجاد کرتا ہے، فوراً کیا کیا میں نے وہ مشین نہیں بنائی تھی، کیا میں نے یہ نہیں بنایا تھا، کیا میں نے یہ نہیں بنایا تھا، جب اتنی چیزیں بنا سکتا ہوں تو یہ بھی بنا سکتا ہوں، تو اللہ نے سوالات کا ایک سلسلہ قائم کر دیا، الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا، بستر نہیں بنایا، بستر کا لفظ استعمال کیا ہے بلکہ بچھونے کا لفظ، کیا مطلب کہ جیسے ماں بچے کا بچھونا بچھاتی ہے تو ایسا جس میں بچے کو آرام، سہولت کی تمام چیزیں، وہ دیکھے کہ بالکل پنکھے کے نیچے بھی نہ ہو، بالکل کنارے بھی نہ ہو، ہوا پراپر طریقے سے ملتی رہے، مناسب، ایسا نہ ہو کہ لیکیج ہو, اوپر سے بارش بچے پہ گرنا شروع ہو جائے, مچھردانی کی ضرورت ہوگی تو مچھردانی بھی لگا دے گی. ساری ضرورت اللہ فرماتے ہیں, اتنی بڑی زمین میں آکسیجن بھی پھینک دی میں نے تمہارے لیے, آسمان سے بارشیں بھی برسا دیں, اسی مٹی سے مختلف چیزیں نکال دیں, تو تمہاری ضرورت کے سارا سامان میں نے رکھ کے اس کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے. فم شوفی منا کی بھی ہا, اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے تم چلتے ہو زمین, کیا میں نے یہ کام نہیں کیا. والجبال اوتادا, زمین کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کیا میں نے پہاڑوں کو کیلوں کی شکل میں زمین میں گاڑ نہیں دیا. پہاڑ نہ ہوتے زلزلے بہت زیادہ, یہ پہاڑوں نے زمین کو جمایا ہوا ہے, ایسے جام کر کے رکھا ہوا, ورنہ بہت ہلتی تھر تھراتی. لوگ کہتے ہیں نا پہاڑی علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں, اس لیے کہ وہ علاقے ایسے تھے کہ وہاں زلزلے زیادہ آنے کا امکان تھا, اللہ نے پہاڑ جما دیے. اگر نہیں جماتے نا تو جاپان ہر وقت ہی ہلتا رہتا, ڈاماڈولی ہوتا. وہ پہاڑ جما دیے تو اس کے کچھ کمی آئی ہے زلزلوں میں. فرمایا الم نجعل والجبال اوتادا, کیا میں نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ, یہ کتنی بڑی طاقت ہے, ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹیاں, کیٹو کے پہاڑ اور ننگا پروت کے پہاڑی سلسلے, یہ اتنے بڑے پہاڑ زمین میں میں نے میخوں کی طرح گاڑ دیے ہیں. وخلقناکم ازواجا, کیا میں نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا نہیں کیا. ایک پانی کا قطرہ اپنی قدرت سے جس کو چاہتا ہے لڑکا بنا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے لڑکی بنا دیتا ہے, اور جوڑوں کی شکل میں, یہ جوڑے کی شکل میں پیدا کرنا بھی ہماری ضرورت تھی, ایک ہی ہوتی نا ایک ہی جنس, زندگی کا مزہ گرگرا ہو جاتا, نہ کسی کی شادی ہوتی, بچے آرڈر پہ بنوانے پڑتے ہیں, بھائی مجھے تین بچے چاہیے, ذرا سائنسدان سے رابطہ, بھائی تین چار آرڈر پہ بنوا دو, زندگی کا مزہ کیا ہو جاتا, کرکرا. اللہ فرماتے ہیں جوڑوں کی شکل میں مرد اور عورت, عورت کے دل میں مرد کی طرف میں اعلان رکھا, مرد کے دل میں عورت کی طرف میں اعلان, تاکہ ان کی جوڑی بنے جوڑی, پھر ایک دوسرے سے محبت کریں, اور پھر جو ہے نا یہ محبت کے ساتھ سکون اطمینان کی زندگی گزاریں. هو الذي خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها, فرمایا وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے. تو شادی کا بنیادی مقصد سکون ہوتا ہے, مرد کے دل میں بیوی کی محبت ڈال دی. وجعل بینکم مودتا ورحمہ, کیسے الفاظ ہیں, مودہ کہتے ہیں بے پناہ محبت, یہ بے, آج لوگ لطیفے تو بناتے ہیں شادی پر, وہ بیوی آ گئی زندگی برباد ہو گئی, لیکن میرے بھائی ایسا نہیں ہے, پھر بھی محبت ہوتی ہے جتنے لطیفے بنا لو, میاں بیوی میں ایسی محبت ہوتی ہے کہ ایسی کسی میں نہیں ہوتی. اگر محبت نہ ہوتی تو تیس تیس چالیس چالیس سال اس کو کما کے کیوں کھلاتا, کیوں کھلاتا اس کو کما کے, صرف قانونی کاروائی پوری کرنے کے لیے کوئی نہیں کھلاتا کسی کو جب تک محبت نہ ہو. اگر صرف شریعت پر چلنے کے لیے کھلا رہا ہوتا نا تو شریعت تو پڑوسیوں کو بھی کھلانے کا کہتی ہے, اس کو کبھی کھلایا ہے بھائی, شریعت تو یہ بھی کہتی ہے بہن بھائیوں پہ اور رشتہ داروں پہ خرچ کرو, کرتا ہے کوئی, بیوی جس دن آئے گی اسی دن پہلے دن ہی اتنے سونے کا لاکٹ پکڑا دے گا اسے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اضافی محبت میاں بیوی میں ڈالی گئی ہے, اور بیوی بھی چاہے کتنا ستاتی ہو لیکن وفا کرتی ہے. آج بھی اکثر عورتیں وفا کرتی ہیں شوہر کے ساتھ, کتنا ہی ہینڈسم لڑکا نظر آ جائے, نہیں بھائی میرا شوہر ہے, میں جب وہ کالا کلوٹا نیلا پیلا میرا شوہر اس سے اچھا ہے, وہ تو میڈیا نے بگاڑ دیا تو آج حالات ایسے ہو رہے ہیں. ورنہ آج بھی اکثریت مسلمانوں میں بیوی شوہر کے ساتھ وفا کر, کتنے مرضی پھڈے ہو جائیں پھر فون آ جائے گا کب لینے آ رہے ہیں بھائی. لطیفے تو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, وہ میں لطیفے لطیفے ہی ہیں. وہ ایک آدمی نے دوست سے پوچھا کہ بیوی کہاں ہے تمہاری, اس نے کہا کہ میں کہ گئی بھی ہے, کہہ رہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. اس کا خیال تھا جب اس نے کہا نا اور تم, تو اس کا خیال تھا یہ کہے گا کہ اور تم پھر یہاں کیا کر رہے ہو جب بیوی میں کے گئی بھی ہے, تم بھی ابا اما سے ملنے چلے جاؤ. تو وہ خوش ہو گیا, اس نے پوچھا کہ اور تم, کہا کہ شاید اب پوچھے گا تم یہاں کیا کر رہے ہو, تو آگے جملہ نکل گیا اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. تو وہ ہر آدمی کو بیوی کے میکے جانے پر خوشی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی جاتی ہے, ساری زندگی کے لیے جا کے بیٹھ جائے پھر خوشی نہیں ہوگی, طلاق کی دھمکی دے رہے ہو آ جا واپس ورنہ چھوڑ دوں گا میں, پھر منانے کے لیے تعویذ گنڈے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. وہ اس لیے خوشی ہوتی ہے, ہر آدمی کو ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی دو مہینے چھ مہینے سے ہو تھوڑے دن مجھے بھی ریلیکس ہونے دو, ٹھیک ہے دوستوں میں بھی بیٹھنے دو, اس لیے ہوتی ہے, ہمیشہ کے لیے جا کے بیٹھ جائے پھر نہیں ہوگی. تو جتنی محبت اللہ نے میاں بیوی میں پیدا کر دی ہے اتنی محبت، عام طور پہ یہ جذباتی محبت کسی میں نہیں ہوتی، تو یہ بھی انسان کی ضرورت تھی کہ جوڑوں کی شکل میں پیدا کرنا، ورنہ زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے نہیں کیا، کیا یہ کام یہ تم نے کیے، یہ سارے مرد اور عورت پیدا، میں ہوں جس نے مرد کو بھی پیدا کیا اور عورت کو بھی پیدا کیا. وجعلنا النہار معاشا، کیا میں نے دن کو ذریعہ معاش نہیں بنایا تمہارے لیے؟ سورج چڑھتا ہے، کتنی روشنی ہوتی ہے، اس میں جو معاش کا مزہ آتا ہے وہ نائٹ جاب میں نہیں آتا. مزہ نائٹ جاب میں نہیں آتا، تھوڑے دن میں پاگل ہو جاتے ہیں نائٹ جاب کرنے والے. اگر یہ سورج نہ ہوتا، اتنی روشنی نہ پھینکتا، تو نائٹ جاب ہی ہوتی پھر ہر ایک. فرمایا یہ جو دن بنایا، اتنا سورج کی گرمی اور تپتی روشنی اور پھیلی ہوئی روشنی، یہ کیا میں نے کام نہیں کیا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور سات مضبوط آسمان تمہارے اوپر بنا دیے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اتنا چمکتا ہوا چراغ. ایک طاقتور بلب کو دیکھ لو، طاقتور سے طاقتور، وہ سورج کا کروڑواں کھربواں حصہ بھی نہیں ہے. کتنا طاقتور بلب جل رہا ہو، جب سورج نکلتا ہے اس بلب کا پتہ نہیں چلتا جل رہا ہے نہیں جل رہا. کافی غور سے دیکھتے ہیں، بھائی یہ لائٹ تو بجھا دو، سورج آ کے ساری روشنیوں کو فیل کر دیتا ہے. ہزاروں سال سے لائٹ دیتا آ رہا ہے سورج. فرمایا کیا یہ کام ہم نے نہیں کیا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا، کیا ہم نے پانی سے بھرے ہوئے بادل، معصرات نچوڑنے والے، پانی نچوڑتے ہیں. اللہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ایک فوم ہو نا، فوم پانی ہو، نچوڑ کے کسی کے سر پہ ڈال دو. تو فرمائیے اتنے بڑے بڑے فوم کے گدے آسمان میں نے چلا دیے، اور یہ معصرات نچوڑتے ہیں. نچوڑتے ہیں کیا؟ نچوڑتے ہیں مان فجاجا، بے پناہ پانی نچوڑتے ہیں. تو یہ فوم کے اتنے بڑے بڑے گدے، روئی کے گالے آسمان میں کس نے چلائے ہیں؟ اس اللہ کو پتا تھا کہ انسان کو پانی چاہیے، زمین کو پانی چاہیے، درختوں کو پانی چاہیے، فضا کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. پانی نہ برسے بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے اس نے یہ نہیں کہا واٹر پمپ والوں سے رابطہ کرو، موٹریں آسمان کی طرف جائیں گی، وہاں سے پانی پھینکیں گی، شاور کا انتظام ہوگا، پانی آئے گا تو ساری فضا کی آلودگی ختم ہوگی. اگر یہ کام ہمارے ذمے لگا دیا جاتا تو میرا خیال ہے یہ کام ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ساری دنیا کے سائنسدان مل کے نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ میں سمندر سے پانی اٹھا کے پوری دنیا میں برساتا ہوا جاتا ہوں. ایک بادل میں، سائنسدان کہتے ہیں بادل کا ایک ٹکڑا جو ہمیں آسمان پہ نظر آتا ہے نا، 10 فٹ کا جو ٹکڑا یہاں سے 10 فٹ کا نظر آتا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا، یہ اگر کھڑے کھڑے برس جائے نا ایک ہی جگہ پہ، اس میں اتنا پانی ہوتا ہے. اگر یہ ہوا، اللہ نے بادل کے ساتھ ہوا کا ذکر ہمیشہ کیا ہے کہ ہوائیں بادلوں کو دھکیلتی بھی لے کے جاتی ہیں، یہ ذکر ضرور کرتے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس میں کیا مصلحت ہے، تو اب پتہ چلتا ہے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اگر بادل کے ساتھ ہوا کا تصور نہ ہو، ہوائیں نہ ہو، اور بادل ایک جگہ کھڑا ہو کر برسے، تو میرے بھائی ایک ہی جگہ اگر وہ پورا برس جائے نا، کراچی ڈوب کے ختم ہو جائے. ایک 10 فٹ کا ٹکڑا، سارا پانی اگر ایک 10 فٹ کا ٹکڑا زمین پہ لے آئے نا وہیں کھڑے کھڑے، تو سارے جو ہے نا ڈوب کے ہلاک ہو جائیں گے، اتنا پانی برسے گا. لیکن اللہ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا چھڑکاؤ کرتے ہوئے جاؤ، بس ہلکا ہلکا ٹپکتے ہوئے جاؤ، ہوا کو کہتے ہیں آگے دھکیلو، چل شاباش نیکسٹ، تو آگے نکل شاباش، چل سندھ کی طرف، خلیج بنگال سے آ رہا ہے، تھوڑا سا انڈیا سے ہوتا ہوا، چل بھائی چل آگے جا کے شاباش. وہ تھوڑے تھوڑے میں اتنا برسا دیتا ہے، آج دیکھو پورا کراچی جام ہو گیا ہے. وہ تھوڑے تو یہ بہت تھوڑا برسا ہے، اتنا پانی ہوتے برستے 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 پھر ختم ہو جاتا ہے. پھر دوسرا سسٹم آتا ہے، زمین میں فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، زمین ایسے لگتا ہے جیسے خوشی سے جھومنا شروع ہو جاتی ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے. فرمایا کیا یہ کام ہم نے نہیں کیے؟ لینو خریجا بھی ہی حبوں و نباتا، اس سے دانے اور ہم نباتات اور پودے اگاتے ہیں. وجنات الفافا، اور گھنے گھنے باغات پیدا کر دیتے ہیں. ہے پانی، بنجر زمین پہ پڑے گا، کھجور انگور کے باغات، فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں اس سے. تو فرمایا کہ یہ سارے کام عقل مانتی ہے کیا؟ پانی سے انگور پیدا ہو رہا ہے، پانی سے کھجور پیدا ہو رہا ہے، پانی سے انار پیدا ہو رہا ہے، یہ کیسے تمہاری عقل مان لیتی ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، فرمایا مانو نہ مانو، بس یہ یاد رکھو ایک فیصلے کا دن ہے، کان میقاتا وہ ہم نے مقرر کر دیا ہے. اتنا کچھ بتانے کے بعد سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایک فیصلے کا دن ہم نے مقرر کر دیا ہے جس میں تم سے حساب ہوگا. وہ کیا دن ہے؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تم سارے فوج در فوج گروہ در گروہ خدا کے سامنے آ جاؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا, آسمان میں دروازے ہی دروازے ہوں گے, کھل جائے گا آسمان. وسیرت الجبال فکانت سرابا, یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا, چٹیل میدان بن جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا, فرمائے تم تو انکار کر رہے ہو حساب نہیں ہوگا, لیکن جہنم کی آگ تمہاری تاک میں بیٹھی ہوئی ہے. مرصاد کہتے ہیں جو گھات لگا کے دشمن بیٹھا ہوتا ہے. آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں بھائی دشمن ہے مار دے گا, کوئی دشمن دشمن نہیں ہے, اور ادھر دشمن جھاڑیوں میں گھات میں بیٹھا ہو تو کتنا ہنسے گا وہ کہ یہ میرے وجود کا انکار کر رہا ہے, ادھر میں اسلحہ لے کے گھات لگائے بیٹھا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, کب نافرمانوں کو ہڑپ کرتی ہوں. للطاغین مآبا, سرکشوں کا سرکش لوگوں کا وہ ٹھکانہ ہوگی. لابثین فیہا احقابا, ایک طویل مدت تک اس آگ میں یہ لوگ جلیں گے. لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا, اس میں کوئی ٹھنڈی چیز چکھنے کو نہیں ملے گی, نہ کچھ پینے کو ملے گا. الا حمیمن وغساقا, اگر کچھ پینے کو ملے گا تو کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ, یہ چیز ان کو پلائی جائے گی. جزاء وفاقا, یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا, فرمائے یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کو حساب و کتاب کی امید ہی نہیں تھی. یہ کہتے تھے کوئی حساب نہیں ہے, کھاتے تھے اللہ کا, بارش میں نہاتے بھی تھے, بارش کی رحمتیں بھی دیکھتے تھے, لیکن کہتے تھے کچھ نہیں ہے, بس کھاؤ پیو, فلمیں دیکھو, ڈرامے دیکھو, نائٹ کلب میں ناچو, زنا کرو, شراب پیو, مر جاؤ, کچھ نہیں ہے. اللہ جہنمیوں کا پیپ پلائیں گے, کھولتا ہوا پانی پلا کے کہیں گے یہ وہ بدبخت لوگوں کو میں پلا رہا ہوں جن کو حساب و کتاب کی امید نہیں تھی. وکذبوا بآیاتنا کذابا, اور بڑی مضبوطی سے مذاق اڑا کے ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. وکل شیئن احصیناہ کتابا, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے ہر چیز کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے, تمہارے ایک ایک عمل کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. فذوقوا, آج اس عذاب کو چکھو. فلن نزیدکم الا عذابا, تو عذاب میں اضافہ ہی ہوگا, کمی نہیں ہوگی. آگے فرمائے ان للمتقین مفازا, جو لوگ بچنے والے ہیں, کس سے بچنے والے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے, پتہ چل گیا یہ کام حرام ہے, اس سے بچ جاتے ہیں. فرمایا ان کے لیے مفازہ, بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی. حدائق و اعنابا, جنت کے گھنے باغات ہیں, جنت کے گھنے باغات ہیں. و اعنابا, اور انگوروں کے باغات ہیں. و کواعب اطرابا, ہم عمر بھرپور جوان عورتیں, بھرپور جوان بیویاں, اور ہم عمر بیویاں. و کأسن دہاقا, جھلکتا ہوا شراب سے گلاس جو ہیں, جھرکتے ہوئے جہاں بھرے ہوئے. شرابی سے پوچھو, اس کو شراب جب گلاس میں بھرتا ہے نا اور وہ جھلکتی ہے, وہ خوشی سے مستی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, شاعر لوگ جو ہے نا یہ شراب کے بڑے قصے بیان کرتے ہیں, تو بھائی ذرا بھر کے دے, نیچے بھی گرے. ایک عربی شاعر ہے, شرابی جب بھرتے ہیں نا شراب تو اتنی گلاس سے بھرتے ہیں, وہ ڈالے چلے جاتے ہیں, اس میں ڈالے چلے جاتے ہیں کہ شراب نیچے گرنے لگتی ہے. اس میں تھوڑی شو بھی مارتے ہیں کہ دیکھو ہم تو ٹن ہو گئے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ نیچے بھی گر رہی ہے. تو ایک شاعر تھا شرابی, اس سے شراب جب نیچے گرنے لگی, کسی نے کہا کمبخت ضائع ہو رہی ہے, کہہ رہے کوئی بات نہیں گرنے دو. فلیل کأس من فلیل ارض من کأس الکرام نصیب, زمین کو بھی تھوڑی سی پینے دو, اس کا بھی کچھ حصہ ہے. ہر وقت وہ ایسی باتیں کرتے ہیں نا سٹیائی بھی. تو جب نیچے گرنے لگی نا شراب, کسی نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے, ابھی تو پیے گا تو ٹون ہوگا نا, ابھی سے ٹون ہو گیا ابھی سے ٹون ہو گیا, پی تو لے پہلے, تجھے یہ نہیں پتا ڈالے جا رہا ہے اور وہ شراب زمین پہ گلاس بھر گیا, زمین پہ گر رہی ہے. تو کہہ رہے فلیل اور زمین کا اصل کرامی نصیب, شیر پڑا کہ بھائی زمین کے لیے بھی اس شراب کے پیالے میں سے کچھ حصہ ہونا چاہیے, اس کا بھی حق بنتا ہے, اس کو بھی تھوڑا سا پی کے جھومنے دو. تو ایسی ایسی باتیں. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں جھلکتی ہوئی شراب پلاؤں گا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما, کوئی بیہودہ بات, لغوا ولا کذابا, اور کوئی جھوٹی بات نہیں سنیں گے. جزاء من ربك, تمہارے رب کی طرف سے بدلہ ہو گئی ہے. عطاء حسابا, تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہے, تم نے کام ایسے کیے ہیں کہ آج اس کی وجہ سے ہم تمہیں یہ بدلہ دے رہے ہیں. رب السماوات, اے اللہ اتنا بڑا بدلہ کیسے دے دے گا بھائی, تو اتنے تو کام ہم نے نہیں کیے, اتنے اتنی تو نیکی کے پورے پورے باغ الاٹ کر دیے جائیں اور اس میں خوبصورت جوان بیویاں دے دی جائیں اور اس میں جو ہے شراب کے پیالے ہوں، انگور اور انار اور ہر طرح کے لحم طیر مما یشتہون، اتنی نعمتیں ہوں، یہ تو بہت زیادہ ہیں. اگلی آیت میں اس کا جواب دیا کہ دینے والا کون ہے؟ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا پالنے والا اور زمین کا پالنے والا. جتنا بڑا ہوتا ہے نا تو اس کی دعوت بھی اسی حساب سے ہوتی. سیٹھ عابد نے ولیمے کی دعوت دی، آپ کے دماغ میں لڈو پھوٹنا شروع، دل میں لڈو پھوٹنا شروع ہو جائیں گے. دماغ میں تو لڈو نہیں پھوٹتے، دل میں پھوٹتے ہیں. تو لڈو پھوٹنا شروع، تین دن سے نیند نہیں آئے گی، اور اتنا بڑا سیٹھ پتہ نہیں کیا کھلائے گا بھائی. اور اگر بےچارا کوئی دعوت دے دے کوئی سبزی والا ٹماٹر والا، ہم نے کہا چلا جائے گا بہت زیادہ ہو گیا، بریانی ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ ورنہ ٹماٹر والا ہے تو ٹماٹر کے تڑکے پہ ہی گزارا کرائے گا. تو جتنا بڑا ہوتا ہے نا دعوت دینے والا، ہمیشہ اپنی شان کو دیکھتا ہے، آنے والے مہمانوں کو نہیں دیکھتا. سیٹھ عابد نے ولیمہ کیا، اب آپ جا رہے ہیں، پتا چلا جی مسور کی دال پکی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ؟ آپ نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا تمہاری اوقات کو دیکھ کے میں نے کیا ہے، گھر میں تو بغیر تڑکے کی کھاتے ہو، میں نے تو پھر ٹماٹر پیاز کا تڑکا لگوا دیا تھوڑا سا. یقین کر لو گے، چانٹے مارو گے منہ پہ، بھائی خواب تو نہیں آ رہا. پتا یہ چلا کہ جو میزبانی کرتا ہے نا، دعوت میزبان بنتا ہے، اپنی دولت کو دیکھ کے کرتا ہے، وہ آپ کی جیب نہیں دیکھتا. ہاں صدقات و خیرات کرنے والا سامنے والے کی ضرورت دیکھتا ہے، دس روپے میں کام چلے گا، ارے بھائی دس روپے لے چل نکل شاباش، ایسے کرتے ہیں. لیکن میزبانی جو ہے نا دعوت، اس میں اپنے پیسے دیکھے جاتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں میں جو کھلاؤں گا وہ اتنا زیادہ، اس لیے کہ میں سیٹھ عابد تو کچھ بھی نہیں ہے، سیٹھ عابد کو تو سیٹھ میں نے بنایا ہے، وہ اسمگلنگ کی وجہ سے بنائے گا سیٹھ عابد. سنا تھا اسمگلنگ میں اس کے خام خام اتنے فضائل بیان کرتا ہوں، بہرحال ایک مثال کے طور پر ہے یہ. تو رب السماوات والارض، سیٹھ عابد نے سن لیا نا، کتنے بیانات میں میں نے اس کا نام لیا، تو کم از کم ایک دعوت میری تو ضرور کرے گا وہ. تو لیکن میں قبول نہیں کروں گا، یہ آپ کو بتا دوں. رب السماوات والارض، ہاں بہت اصرار کیا تو کر بھی لوں گا. رب السماوات، وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں نا مولویوں کی باتوں کو، بیان میں تو کہا تھا نہیں اب چلے گئے. اب بھائی اگر 15 پولیس بھیج دی اس نے، پچھلے سال ایک بہت بڑا سیٹھ تھا، اس نے میری افطاری کی دعوت کی، ان کا پروجیکٹ چل رہا تھا. مجھے ویسی سیٹھوں سے عجیب سی وہ ہوتی ہے، کیا دیندار بھی کھینچتا ہوں میں. ہمارے فرماتے تھے مولوی صاحب کا سیٹھ سے کوئی تعلق ہی نہیں، کیوں ایسے دم چھلا بنا ہوا ہے اس کا. تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا، کبھی دعوت کر رہا ہے کبھی گھر میں، میں نے جان چھوڑا بھائی کسی طریقے سے. میں بیان میں جا رہا ہوں تو میرے لیے جوس کا گلاس لا رہا ہے، کیوں بھائی کیا لگتا ہے میرا؟ کسی سے بے تکلف ہی ہو تو پھر سمجھ میں بھی آتا ہے نا، بے تکلف ہی ہے نہیں. آپ خام خواہ میں کبھی گاڑی لا کے کھڑی کر دی، یہ گاڑی ہے میری کرولا ہے، بڑی بہترین گاڑی ہے، جب چاہیے آپ یہ رکھیں اپنے پاس لے جائیں. تو میں نے جان چھوڑانا شروع کر دی. تو پچھلے سال فون آیا، میں نے افطار پارٹی پہ بڑے بڑے دوستوں کو بلایا، سارے بڑے بڑے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے، تو آپ بھی تشریف لائیں. میں نے کہا میں نہیں آؤں گا، میں ڈھیڑ بن گیا. میں نے کہا بھائی آنے جانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، دو کیلے کھا کے آ جائے آدمی، چلو کچھ بھی کھلائے گا، لیکن جو ٹائم خرچ ہو رہا ہے اتنی دور آنے جانے میں افطاری کے لیے، وہ زیادہ قیمتی ہے یا آپ کے دو پکوڑے دو سموسے زیادہ قیمتی؟ تو اس نے کہا نہیں، گاڑی بھیج دی، کھڑا ہو گیا گھر کے باہر، دور سے آیا گاڑی، فون کے باہر کھڑا ہوا ہوں. تو اب یہ پھر مجبوری ہو جاتی ہے، بندہ ہی پہنچ گیا بھائی، ٹھیک ہے. اب آدمی اگر کرتا ہے پھر بد اخلاقی لگتی، چلا گیا. پھر کسی اور کو میں نے کہلوایا کہ ان سے بولیں کہ بھائی پلیز میری جان چھوڑ دیں. تو پھر اللہ کا شکر ہے اس نے جان چھوڑ دی میری. تو یہ میں نے اس لیے، بات لمبی ہو جائے گی، جلدی سے اس کو میں ختم کروں. تو فرمایا یہ جو اچھا دعوت بڑی وی آئی پی تھی، تھا سیٹھ نا، او یہ میں اصل تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دعوت بڑی وی آئی پی قسم کی، لیکن لڑکیاں بھی بلائی ہوئی اس نے، لڑکے بھی بلائی. وہ اس لیے اس کا کوئی پروجیکٹ تھا. اب مولویوں کا ان میں کیا کام بھائی؟ خیر ہمارے لیے تو اس نے پردے میں الگ سا انتظام، پھر دو چار اور مولوی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، ان کو بھی میرے ساتھ لا کے بٹھا دیا. آپ کی جنس کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ. میں نے تھوڑی ہلو خیریت سے، آپ طبیعت ٹھیک ہے؟ صحیح. اس کے بعد میں نے توبہ کی نہیں جاؤں گا میں. تو وہ لڑکیاں بے پردہ، ظاہر ہے اکثر مالداروں کے ہاں بے پردہ لڑکی، وہ دیکھنی تھی مولوی لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں آ کے. تو میں نہیں دیکھ رہا تھا، صرف وہ دیکھ رہی تھی. رب السماوات والارض، تو فرمائیے جو ہم اتنا کچھ کھلائیں گے نا تمہیں، اتنا کچھ اس لیے کہ رب السماوات والارض، آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے. وما بینہما، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان، سب کا رب. تو اتنا بڑا سیٹھ اتنے بڑے خزانے اور ہے بھی سخی, تو تھوڑا سا تھوڑی کھلائے گا تمہیں. اور آگے فرمایا وما بینہما الرحمن, سب سے بڑی بات اس کی صفت کیا ہے, رحمان ہے وہ. تو اتنی جاری صفات ہیں تو ظاہر ہے اس کی دعوت کم نہیں ہوگی. اور فرمایا پھر قیامت میں اس کا روب اتنا ہوگا, لا یملکون منہ خطابا, کوئی اس کے سامنے بات نہیں کر سکے گا, کسی کی شفاعت تک نہیں کر سکے گا جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے. فرمایا یوم یقوم الروح, یہ وہ دن ہوگا جس دن جبریل بھی کھڑے ہوں گے, والملائکۃ صفا, جبریل اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے, جو حساب و کتاب کا دن ہوگا, اللہ کی عدالت کا دن. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, کوئی اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کے لیے زبان نہیں لائے گا, الا من اذن له الرحمن, مگر جس کو رحمان اجازت دے دے, اجازت دے دے. حدیث میں آتا ہے کہ سب چاہیں گے سفارش کرنا قیامت کے دن اپنے عز و وقار. پہلے تو حالت یہ ہوگی کہ ہر ایک اپنے کو بچانا چاہے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے کہ بھئی حساب و کتاب شروع کرائیں, بڑا سخت دن ہے. حضرت موسیٰ کہیں گے نفسی نفسی, مجھے میری فکر ہے, میری جان چھوٹ جائے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کہیں گے نفسی نفسی. حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی. سارے پیغمبر, سفارش تو دور کی بات, اپنی فکر پڑی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ پھر حدیث میں آتا ہے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں اللہ نے مجھے اس کا اہل بنایا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کر نہیں سکیں گے, کیونکہ اللہ کیا فرماتے ہیں, من اذن له الرحمن, رحمان سے اجازت پہلے لینی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ کا اس وقت ایسا جلال ہوگا, دنیا میں تو جب چاہو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لو, کچھ بھی مانگ لو. کبھی ہوا ہے تو کبھی روب میں دیا اللہ نے, وہ کیا مانگ رہا ہے میرے سے, کیوں مانگ رہا ہے بھائی, دیکھا نہیں ہے نا. اللہ کہتے ہیں مانگ لو, ابھی بغیر دیکھے جتنا مانگ لو گے دے دوں گا میں. دیکھ لو گے تو خوف سے تم مانگ ہی نہیں سکو گے, زبان نہیں ہلے گی. تو چونکہ وہاں اللہ کی زیارت ہوگی, اللہ کا روب دیکھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب سفارش کے لیے جائیں گے تو سفارش شروع نہیں کریں گے, اللہ کے دربار میں سجدے میں گر جائیں گے. صحیح حدیث ہے, فرمایا میں سات دن سات راتیں, جو دنیا کے سات دن سات راتیں سجدے میں پڑا رہوں گا. دنیا کے جو سات دن سات راتوں کی بقدر مدت سجدے میں پڑا رہوں گا, اور اللہ کی ان الفاظ کے ساتھ حمد و ثنا سات دن سات راتوں تک کرتا رہوں گا سجدے میں, جو الفاظ آج مجھے معلوم نہیں ہے وہ اللہ اسی وقت سکھائے گا. ان الفاظ کے ساتھ سات دن سات راتیں میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا, پھر اللہ سات دن سات راتوں کے بعد ترس کھائیں گے, یا محمد ارفع رأسک, اے محمد سر اٹھاؤ, وشفع تشفع, بولو کیا کہنا ہے, کس کی سفارش کرنی ہے, تمہاری سفارش قبول کی جائے گی, تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. تو اتنا روب ہوگا کہ اللہ کے حبیب بھی سات دن سات راتیں سجدے کے بعد اللہ کو منائیں گے, اور پھر اللہ کہے گا کہ آپ سر اٹھائیے اور سفارش کریں. جب سفارش کریں گے نبی علیہ السلام, اللہ ایک حد بندی کر دیں گے کہ نہیں ساروں کو نہیں لے کے چلے جائیں, آپ کی امت میں بھی بڑے بڑے بدماش بھی ہیں, ایک دم ہی سارے چلے گئے. تو یہ بات جب امتیوں کو پتہ چلے گی پھر تو کوئی گناہ چھوڑے گا ہی نہیں, تو سارا نہیں جانا ہے تو ٹھیک ہے. تو ایک حد بندی کر دیں گے کہ ان اتنے اتنے لوگوں کو لے کے چلے جائیں, تو پھر اللہ کے نبی کی سفارش سے ایک جمع غفیر جنت میں جائے گا, پھر حساب و کتاب ہوگا, جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. پھر جب جنتی جنت میں جائیں گے تو پھر اتنی نعمتیں دیکھیں گے تو پھر روب میں کچھ کمی آئے گی, یعنی کچھ مانوس ہو جائیں گے اللہ سے. پھر کچھ دنوں کے بعد اپنے عزیز و اقارب کو یاد کریں گے. پھر حدیث میں آتا ہے اللہ سے ایسے مانگیں گے جیسے لڑ رہے ہیں, اے اللہ میرا فلاں عزیز جہنم کی آگ میں, میرا فلاں دوست جہنم کی آگ میں, میرا فلاں محسن جہنم کی آگ میں, تو اس کو نکال دے. مانگتے رہیں گے مانگتے رہیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں ایسے مانگیں گے جیسے اللہ سے جھگڑا کر رہے ہیں, پھڈا کر رہے ہیں. جب کوئی فقیر بہت ہی پیچھے پڑتا ہے تو کہتا ہے بھائی تو لڑے کیوں رہے ہیں میرے سے, جان کو عذاب بن گیا, کہتے نہیں کہتے, ایسے چپک جائیں گے اللہ سے, ایسے مانگیں گے بس جنت کی نعمتیں چھوڑ کے, بھائی اس کو تو نکال لے پہلے, اس کو تو نکال. دیکھو اہل جنت کے دل میں درد کتنا ہوگا, اس سے پتہ چلتا ہے درد والے لوگ ہی جنت میں جائیں گے. اور جو مطلب پرست ہوتا ہے نا, اس کو تو 100 روپے مل جائیں تو دوست کو بھول جاتا ہے, میرا تو جاب لگ گئی جائے بھاڑا میں, ہوتا ہی نہیں ہوتا. اور جو غیرت مند ہوتا ہے کہتا ہے میری جاب لگ گئی ہے, میرا بھائی میرا دوست میرے ساتھ رہا ہے, اس کے لیے بھی تلاش کرتا ہوں. ہوتا ہی نہیں ہوتا, میری جاب لگ گئی ہے میرے بھائی کے لیے بھی کچھ انتظام ہونا چاہیے. اور مطلب پرست کہتا ہے میری لگ گئی ہو جائے باڑہ میں مجھے کیا ہے, میں تو مزے کر رہا ہوں. تو جنتی چونکہ مطلب پرست نہیں ہوں گے, مطلب پرست تو جنت میں جائے گا ہی نہیں, تو وہ کہیں گے ہمیں, حالانکہ ان کو کیا فکر بھائی, ان کے تو مزے ہو گئے نا, اب چھوڑو ابا کہاں ہیں, اماں کہاں ہیں, بھائی کہاں ہیں, چچا کہاں ہیں, ماموں کہاں ہیں, دوست کہاں ہیں, فلاں ہیں, باڑ میں جائے, مجھے تو مزے مل گئے. لیکن جنتی ایسے نہیں ہوں گے, اللہ سے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے, اے اللہ فلاں کو بھی نکال لے, فلاں کو بھی نکال لے, فلاں کو بھی نکال لے. اللہ تعالیٰ بالآخر آگے کہیں گے اچھا چل بھائی ایک دائرہ کھینچ دیتا ہوں, اتنے اتنے لوگ نکال سکتے ہیں, تو اتنے اتنے شہداء بھی ہوں گے اس میں, حفاظ بھی ہوں گے, علماء بھی ہوں گے جو سفارش کریں گے, اور نیک لوگ بھی ہوں گے, جس کا جیسا مقام اس کے لیے اتنا ہی کوٹا دیا جائے گا, اس کوٹا ہوتا ہے نا, اس کو اتنا کوٹا دیا جائے گا. تو جب وہ نکالیں گے پھر کچھ لوگ رہ جائیں گے اور کوٹا مانگیں گے اللہ سے. بالآخر ہوتے ہوتے نبی بھی سفارش میں لگے رہیں گے جنت میں جانے کے بعد, نبی اپنا کام, امتی اپنا کام, سب مل کے. حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ اللہ کہیں گے ایک وقت کے بعد جہنمی تو جل رہے ہوں گے, آپ یہ نہ سمجھے کہ چلو سفارش تو کام آئے گی, لیکن جتنے دن تک نہیں ہوگی اتنے دن تک آگ برداشت کر سکتا ہے کوئی, ہے بھائی دنیا میں ایک گھنٹے کی آگ برداشت کر کے دیکھ لو ذرا, تو اب پتہ نہیں کب قبول ہوتی ہے, قبول تو ہوگی مسلمان کے حق میں لیکن کب ہوتی ہے یہ پتہ نہیں ہے. اس لیے سفارش کا انتظام بھی کرنا چاہیے اور اعمال کا انتظام بھی, دونوں چیزیں مل کے ہوتا ہے کام, تاکہ اعمال میں کچھ کمی ہو گئی تو اعزاء و اقارب علماء صلحاء شہداء کام آ جائیں, ان سے بھی دوستی بنا کے رکھو, علماء سے صلحاء سے اللہ والوں سے دوستی بنا کے رکھو, اعمال میں بھی لگے رہو. تھوڑی سی کمی ادھر سے ہوئی, جیسے انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں نا جاب کر رہے ہیں, تو اب نل ہے کچھ بھی نہیں آتا, تو جتنی مرضی سفارش کروا لو کچھ بھی نہیں بنے گا. ہاں انٹرویو میں کچھ تھوڑی سی گڑبڑ, نمبر دو چار کم آ رہے ہیں, تو ایک فون آ جاتا ہے بریگیڈیئر صاحب کا, میرا بندہ چلو جی 8 نمبر گریوی میں ڈال دیے میں نے اپنی طرف. تو آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا, کچھ ادھر سے کمی کچھ ادھر سے مل ملا کے, چلو بچے کام آ جائیں گے, اولاد کام آ جائے گی. حدیث میں آتے ہیں جس عورت کا حمل ضائع ہو گیا تو وہ جو ضائع شدہ حمل ہے نا اس کو بھی اللہ زندگی دے گا, وہ بھی سفارش کرے گا, وہ بھی سفارش کرے گا. اور اگر خود حمل گرا دیا نا پھر وہ پکڑ کے جہنم میں لے کے جائے گا کہ اللہ یہ میری ماں نے مجھ سے زندگی کا حق چھینا تھا, یہ خود تو پیدا ہو گئی اور دنیا کی لذتیں حاصل کر لی, میری ماں ہو کے مجھے اپنے پیٹ میں مار دیا اس نے, تو وہ پھر الٹا کام ہو جائے گا. اللہ سب کو بچائے. تو جلدی سے بات ختم کرتا ہوں میں. حدیث میں آتا ہے کہ جب سب لوگ جہنم سے نکل جائیں گے اللہ کہیں گے جس نے زندگی میں ایک نیکی بھی کی ہے نا اس کو بھی نکال کے لے, بشرطے کہ توحید پہ موت واقع ہوئی ہے اس کی, مشرک کی نہیں, توحید پہ موت واقع ہوئی تو سب لیں گے نکل, ایک جمع غفیر نکلے گا جہنم سے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور کوئی ہے, نبی بھی کہیں گے نہیں سب نکل گئے, لوگ بھی کہیں گے سوچیں گے نہیں ہمارے چاچا بھی آ گیا, ماموں, اللہ نہ کرے کسی کے چچا جہنم میں, ایک مثال دے رہا ہوں میں, وہ بھی آ گیا, زرداری بھی آ گیا, اگر توحید پہ موت واقع ہوئی اس کو کوشش کرو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا, کیونکہ وہ جنت میں بھی آئے نا پکڑ لیں گے جنت والے, پیٹ پیٹ کے کوٹ کوٹ کے اس کا درگز نکال دیں گے, بولے کمبخت, بلکہ نہیں ماریں گے اس کو چومیں گے کہ تیری وجہ سے ہم جنت میں پہنچے ہوئے ہیں, تو نے جو ہمیں ستایا تھا نا اس ستانے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ہی ہمارے سارے گناہ معاف کر دی. بہرحال تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے سب آ گئے, ہاں بھائی اب کوئی ہے سفارش کرنے والا, نہیں ہے, اللہ سب نکال دیے. کیسے پیارے الفاظ ہیں, اللہ فرمائیں گے هل يبقى إلا الرحمن, ابھی رحمان تو باقی ہے, یہ تو تمہارے کہنے سے میں نے نکالا ہے, اپنی وجہ سے اپنی رحمت سے تو ابھی نہیں نکالا نا, وہ تو تمہارے کہنے سے نکالا ہے میں نے, تو میں سب سے زیادہ نکالوں گا. پھر اللہ جبریل سے کہیں گے کہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرج منها من نار جہنم او کما قال, کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے, کوئی عمل نہیں, صرف لا الہ الا اللہ پوری زندگی میں ایک دفعہ کہا تھا اس نے, وہ بھی بغیر تجوید کے ٹوٹا پھوٹا. بعض ایسی قومیں مسلمانوں میں جن کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, بس وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا مسلمان تھے ہم بھی کلمہ گو لا الہ, بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, باقی مذہب کا کچھ پتہ نہیں, جہالت کی وجہ سے گناہوں میں زندگی, زنا میں, شراب میں. تو اللہ ایک اپنی مٹھی ڈالے گا اس میں اور جہنم سے اتنے لوگوں کو نکالیں گے, ایسے بھی لوگ بہت ہوں گے, اور فرمایا پھر سب کو نکال کے جہنم میں سوائے وہ شخص جو مشرک تھا شقی اور بدبخت, وہ پڑا رہے گا, باقی اللہ جتنے اہل ایمان ہیں سب کو نکال لیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ایمان کی کیا قدر ہے. کافر کتنے ہی اچھے اعمال کر لے, مومن سے بہتر نہیں ہو سکتا, مومن سے بہتر, کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. ہم کتنے ہی برے اعمال کر لیں, مانتے تو ہیں نا اللہ ہے. اور یہ بھی احساس ہوتا ہے غلط ہے, نماز نہیں پڑھیں گے احساس تو ہوگا بھائی غلط کر رہے ہیں. کافر نماز نہیں پڑھے گا بولے گا بہت اچھا کر رہا ہوں, میں کیوں پڑھوں بھائی. ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے احساس تو ہوگا نا. کوئی برائی کریں گے احساس تو ہوگا بھائی غلط ہے یہ. کافر زنا کر کے خوش ہوتا ہے بتاتا ہے دوستوں کو, اور مسلمان زنا کر کے خوش نہیں ہوتا, اسے پتا ہے اس کی سزا ملے گی. تو یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ اہل ایمان کو جہنم سے نکالیں گے. بس یہ دو آیتیں رہ گئی, ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں. فرمایا وقال الصواب, سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے اور وہ بات بھی درست کرے. ایسی سفارش نہ شروع کر دے جس کی اللہ نے اس کو اس کے حدود سے آگے ہو. فرمایا ذلک الیوم الحق, اے لوگوں یہ دن برحق ہے, تم جو اختلاف کر رہے ہو نا غلط ہے, یہ دن برحق ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, لہذا جو چاہتا ہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے, اپنے رب کو راضی کر لے. انا انذرناکم عذابا قریبا, آخری آیت فرمایا دیکھو ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے کہ ایسے عذاب سے وہ بہت جلد آنے والا ہے, موت آنکھیں بند ہوں گی اور وہ عذاب ثواب شروع ہو جائے گا. انا انذرنا, اے لوگوں ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا, جس دن انسان ان اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اعمال آگے بھیج رہا ہے. زنا کر رہا ہے تو زنا دیکھ لے گا, شراب پی رہا ہے تو شراب دیکھ لے گا, نمازیں پڑھ رہا ہے تو نماز دیکھ لے گا, زکات دیکھ لے گا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو وہ دیکھ لے گا, سار جو کر رہا ہے وہ آگے دیکھ لے گا. ویقول الکافر, اور کافر اس دن کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کاش میں مر کے مٹی ہو جاتا, ختم ہو جاتا. میں تو کہتا تھا کہ مر کے ختم ہو جاؤں گا لیکن میری یہ بات غلط نکلی, مجھے تو زندہ کر دیا گیا, کاش مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتی, اور جیسا میرا نظریہ تھا کاش وہی حقیقت ہوتی, مجھے زندگی نہیں چاہیے مجھے موت چاہیے. حدیث قرآن میں آتا ہے پھر وہ موت کو پکارے گا, جب آگ دیکھے گا موت کو پکارے گا. اللہ اسے کہیں گے لا تدع الیوم ثبورا واحدا ودع ثبورا کثیرا, ایک موت نہیں ہزاروں موتوں کو پکارو, لیکن موت نہیں آئے گی اب تمہیں. موت بھی بعض دفعہ بڑی رحمت بن جاتی ہے. لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں, ان کو موت میں سکون نظر آ رہا ہوتا ہے. تو قیامت کا دن نافرمان کے لیے, وہ اگر خودکشی ممکن ہوتی تو سارے نافرمان اس دن خودکشی کرتے, لیکن اللہ فرماتے ہیں موت کو بھی کیا آ گئی ہے موت. حدیث میں آتا ہے, ایک روایت ہے سند کی مجھے تحقیق نہیں, کہ موت کو ایک جانور کی موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے کاٹ کے ذبح کر دیا جائے گا, یہ بتانے کے لیے کہ موت مر چکی ہے. حدیث میں آتا ہے اس دن جنتیوں کو جتنی خوشی ہوگی اتنی خوشی ان جنتیوں کو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی کہ موت کو موت آ گئی اب ہم کبھی مریں گے نہیں, اور جہنمیوں کو جتنا غم ہوگا اس سے پہلے ان کو اتنا غم کبھی ہوا نہیں ہوگا کہ ہم ہمیشہ اس میں جلتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی آخری گھڑیاں رہ گئی ہیں, ان میں مقدس راتیں ہیں, ان میں سچے دل سے اللہ سے گناہوں کی توبہ کر لیں, پھر تو یہ رمضان رمضان بن جائے گا. شراب پینے والا شراب چھوڑ دے, زنا کرنے والا زنا چھوڑ دے, انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھنے والا نظر کی حفاظت کرے ان چیزوں کو چھوڑ دے, ماں باپ کو ستانے والا ان کو ستانا چھوڑ دے, چوری کرنے والا چوری چھوڑ دے, غیبت کرنے والا غیبت چھوڑ دے, جوا کھیلنے والا جوا چھوڑ دے, حرام کھانے والا حرام چھوڑ دے, یہ ساری چیزیں نماز چھوڑنے والا نماز کی پابندی کر لے. تو یہ سارے کام ابھی کر لیں گے تو پھر تو فائدہ ہے, کیونکہ اللہ نے ابھی کچھ دکھایا نہیں ہے. جب اللہ دکھا دے گا نا پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ہمارے یہاں ختم قرآن ہے تو جلدی جو ہے وہ تراویح ختم ہوگی, بیان جلدی شروع ہو جائے گا, جو لوگ بیان سننا چاہتے ہیں پھر وہ جلدی آئیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.